السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے. تفسیر سورہ مائدہ آیہ نمبر 14-15. ہو سکتا ہے ہم لوگ 14-16 تک کر لیں انشاءاللہ ٹائم رہا تو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ اہل کتاب کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور آج بھی اہل کتاب کا ہی ذکر ہے. اور اہل کتاب میں دو بڑی قومیں آتی ہیں. کون کون ہیں وہ دو قومیں بڑی؟ ایک جن کا لاسٹ ٹائم ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے ہفتے. پہلے یہود ہیں جی بارک اللہ فیک جزاک اللہ خیر, اور دوسرے نصارہ ہیں. تو یہ دو بڑی قومیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے. تو آج ہم نصارہ کے بارے میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامہ وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. آیت نمبر 16 تک تلاوت تھی. ترجمہ ہے, اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. انہیں بھی جو ہدایت دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ انہوں نے بھلا دیا, جس کے نتیجے میں ہم نے تا قیامت ان کے درمیان دشمنی اور کینے کا بیج بو دیا, اور ان قریب اللہ انہیں وہ سب کچھ بتا دے گا جو وہ اس دنیا میں کرتے رہے. اے اہل کتاب, تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب میں چھپا جاتے ہو, اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے. اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں, اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت آیت ہیں آج کی اور بہت امپورٹنٹ بھی ہیں. لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا ایک نظر, تاکہ ایک ایک لفظ بھی ہماری سمجھ میں آ جائے. ومن الذین, اور ان میں سے جنہوں نے, قالو, کہا انہوں نے, انا, بے شک ہم نصارہ نصارہ ہیں, اخذنا, لیا ہم نے, میثاقہم, عہد ان کا, فنسو, تو وہ بھول گئے, حظن, ایک حصہ, مما, اس سے جو, ذکرو بھی, وہ یاد کرائے گئے تھے ساتھ اس کے. ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ حز یعنی حصہ, اور نسیہ یہ بھولنے کو کہتے ہیں. میثاق کا لفظ ہم پہلے ہی پڑھ چکے تھے. فاغرینا, تو چپکا دی ہم نے, بینہم, درمیان ان کے, العداوت, عداوت, والبغضاء, اور بغض, الی یوم القیامہ, یوم قیامت تک, وسوف, اور ان قریب, ینبئہم, بتائے گا ان کو اللہ اللہ, بما, ساتھ, جو, کانوں تھے, وہ, یسنعون, وہ بتاتے رہتے, وہ بناتے رہتے. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, قد, تحقیق, جاءکم, آ گیا تمہارے پاس, رسولنا, رسول ہمارا, یبینو, وہ واضح کرتا ہے, لکم, تمہارے لیے, کثیرن, بہت کچھ, مما, اس سے جو, کنتم تھے تم, تخفونا, تم چھپاتے رہتے, من الکتاب, کتاب میں سے, ویعفو, اور وہ درگزر کرتا ہے, ان کثیر, بہت کچھ سے, قد, تحقیق, جاءکم, آ گئی تمہارے پاس, یہ آ گیا تمہارے پاس, یہ آ گئی تمہارے پاس, من اللہ, اللہ کی طرف سے, نور, نور, و کتاب, اور کتاب, مبین, واضح کرنے والی, یہدی, ہدایت دیتا ہے, بہی, ساتھ اس کے, اللہ, اللہ, من اتبع, جو اس نے پیروی کی, رضوانہ, ہوں, رضا کی اس کی, سبل السلام, راستوں کی سلامتی کے, و, اور, یخرجہم, وہ نکالتا ہے ان کو, من الظلمات, اندھیروں سے, الہ, طرف, النور, نور کی, بے اذن ہی, ساتھ اپنی اجازت کے, ساتھ اذن کے, وہ یہدیہم, اور وہ ہدایت دیتا ہے ان کو, الی طرف, صراط, راستے کے, مستقیم, درست. الحمدللہ ٹھیک ہے، ہم لوگ تھوڑا سلو سلو جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اچھی طرح سے کتاب میں غور و فکر کر سکیں، تدبر کر سکیں، سمجھ سکیں، تاکہ بات ہمارے دلوں تک اتر جائے. الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ سے پھر ایک بار دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو ہمارے سینوں میں اتار دے، تاکہ ہم اس سے بہتر سبق حاصل کر سکیں، ہمیں شرح صدر ہو اور ہمیں اس میں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق حاصل ہو. آمین. سبحان اللہ، واقعی میں کتاب اللہ، یعنی جتنا ہم کتاب سے قریب رہتے ہیں لگتا ہے زندگی اتنی ہی خوبصورت ہے، اور جتنا کتاب سے دور جاتے ہیں لگتا ہے کہ زندگی اتنی ہی اندھیروں میں اور غلط راستوں پر بھٹک رہی ہے. تو یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دی، اور جو وقت بیکار جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں پیچھا چھڑوا دے. آمین. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، یعنی پہلے تو اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی کتاب نازل کی تھی، یعنی وہ لوگ بھی بغیر کتاب کے نہیں تھے، چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں. اور وہ من الذین قالوا اننا نصارى، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے نہیں کہا تھا ان کو کہ وہ نصارہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نصارہ نہیں رکھا، بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے خود اپنا یہ نام بنا لیا. اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نصارہ کہا تھا، یعنی نحنو انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، وہ انصار کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ نصارہ دراصل ناصریہ بستی تھی ایک، جس کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا. یعنی نصارہ اپنی نسبت اس ناصریہ بستی سے کرتے ہیں جس وقت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آخری اوقات میں یہود کی سازشوں سے بچنے کے لیے چلے گئے تھے، اور اس بستی میں ان کے حواری تھے، جو کہا جاتا ہے کہ 12 حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، جو آخر وقت تک ان کا ساتھ دیتے رہے، جس میں سے 11 باقی بچے تھے اور ایک اس میں سے وہی منافق نکلا تھا جس نے ان کی خبر دے دی تھی، واللہ اعلم. یہ ہمیں اہل کتاب سے ہی پتہ چلتا ہے. اور اس بستی کا نام ناصریہ تھا، تو اس لیے انہوں نے اپنی جو نسبت کی ہے اس ناصریہ بستی کی طرف کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، جو ناصریہ بستی سے اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تو فنسو حزم مما ذکروا بھی، تو وہ بھلا دیے گئے، یہ وہ بھول گئے ایک حصہ جو وہ یاد کروائے گئے تھے یا جو وہ نصیحت کروائے گئے تھے. یعنی جو کتاب ان کو دی گئی، جو نصیحتیں ان کو رسول کے ذریعے سے دی گئی تھیں، جو اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب ان پر نازل ہوئی تھی، جس میں ہدایت تھی، نصیحتیں تھیں، بہت ساری باتیں تھیں، اس میں سے وہ ایک حصہ بھول گئے. ایک منٹ ذرا رک کر غور کریے اور آپ خود مجھے بتائیے کہ یہ نصارہ کی بات ہے، یا کہیں ہم غلط تو نہیں سن رہے ہیں، یا ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارا ہی ذکر ہے؟ کیونکہ آلریڈی جو کتاب بھلا دیے گئے تھے یہ بات تو سب جانتے ہی تھے. یہاں بتانا کس کو مراد ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کس کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن زیادہ کون پڑھتا ہے یا قرآن زیادہ کون پڑھے گا؟ اہل کتاب تو ہو چکے، گزر چکے، جا چکے، اور انہوں نے جو جو کرنا تھا وہ کر چکے تھے اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک. اب کون ہے مخاطب؟ میں اور آپ ہیں، ہم مسلمان ہیں. ایکچولی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو واقعات بیان کیے ہیں نا، اور اہل کتاب کے جو جرائم کو آشکارا کیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ اپنے بندوں کی برائیاں بیان کرتا پھرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ان کی گراوٹ تھی، جو ان کی لغزشیں تھیں، جو ان کی خطائیں تھیں، وہ ہمیں کھول کر کیوں بیان کر دی؟ تاکہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار، اس لیے بتائیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، کہیں ہم بھی وہ اہل کتاب کے قدم بہ قدم انہیں کو فالو کرتے ہوئے نہ جائیں. کیونکہ جب بھی ایک قوم آتی ہے اور پچھلی قوم کو معزول کیا جاتا ہے، تو جو نئی آنے والی قوم ہے، جو ابھرنے والی ہوتی ہے، جس کو عزت اور شہرت دی جاتی ہے، اس میں بھی دھیرے دھیرے وہی برائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو پچھلی قوموں کا خاصہ رہی ہیں، اور پھر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ ان برائیوں میں بالکل اندر تک ڈوب گیا ہے. آج مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کہ ہم بھی کتاب کا ایک حصہ بھول نہیں گئے؟ ہمیں کیا یاد رہا؟ بس ٹوٹی پھوٹی نمازیں اور روح سے خالی روزے، شہرت اور ریاکاری کے لیے حج اور عمرے، کہ جس میں صرف سیلفی ہے اور نام کے آگے الحاج لگایا جاتا ہے، جہاں بھی شادی کا کارڈ جائے گا الحاج فلاں فلاں، الحاج فلاں فلاں، ڈور پر تختی لگی ہوئی ہے الحاج فلاں فلاں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. لوگوں کو بتانے کے لیے، الحاج لکھوانے کے لیے حج کیا تھا کہ اللہ کے لیے حج کیا تھا؟ تو یہ تو ہے آج ہماری عبادتوں کا حال. اور جو معاشرت اور معیشت ہے وہ تو ہم بالکل بھول گئے. آج ہمارا بزنس کیا وہ قرآن کے مطابق ہے؟ ہمارا لین دین، ہمارے معاملات، ہماری ڈیلنگ، ہمارے سارے ہی معاملات، چاہے وہ معاشرت ہو، معیشت ہو. آج ہمارے رسم و رواج آپ دیکھیں، ہماری شادی بیاہ، ہمارے جو چھلے چھٹیاں کیا ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا تو میکے میں ہی پیدا ہوگا، اس کا چھلہ ضرور کیا جائے گا، عقیقہ اس دن ساتویں دن نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں سب لوگوں کو بلانا ہے اور ماں بھی خوب انجوائے کرے، تو جب دل چاہے گا جب عقیقہ کریں گے، لیکن مسنون طریقہ نہیں کریں گے. یعنی انجوائمنٹ کے لیے اور ایک رسم و رواج کے لیے عقیقہ کیا جا رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقصد بتایا تھا اس کے لیے عقیقہ نہیں کیا جا رہا ساتویں دن. اور کہاں گئی وہ اسلامی روایات، اسلامی اقدار، اسلام کا جو مزاج ہے کہ شادیاں کیسے ہوتی تھیں. آج سادگی سے شادی کرنا جوئے شیر لانے کے برابر ہے، ایک جہاد ہے یقین جانیے، کر ہی نہیں سکتے. آپ کو کنجوسی کا لقب ملے گا، آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ القابہ سے نوازا جائے گا، یعنی آپ ایک قدم بھی چل ہی نہیں سکتے. اگر آپ چھوٹی موٹی چیزیں بھی اس میں کی کچھ اپنانا چاہ رہے ہیں جو اسلامی طریقہ ہے، اس پر بھی آپ کو بہت زیادہ فکرے کسے جائیں گے. تو کیا یہ ایک حصہ بھلا دینا نہیں ہوا؟ آپ بتائیے، آپ خود بتائیے کہ پچھلی قومیں جن لغزشوں کا شکار ہوئی، ان سے جو خطائیں ہوئی، آج سیم قدم بقدم نقش قدم پر ہم انہیں کے چل رہے ہیں. تو جو تھا ناخوب وہی خوب تر ہوا والا معاملہ ہے. آج آپ لباس دیکھ لیجئے، ہمارا کلچر دیکھ لیجئے، ہم اتنا پیچھے بھاگے جا رہے ہیں فیشن کے پیچھے کہ ہر چمکتی چیز ہمیں سونا نظر آنے لگی ہے، اور کوئی فرق نہیں رہا مسلمانوں اور غیر مسلموں میں، سب چینج ہو گیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہاں یہ دلیل ہے اصل میں اس بات کی کہ انہوں نے ترک و باد ما امیرو بہی، انہوں نے کچھ حصہ ترک کر دیا تھا جو ان کو حکم دیا گیا تھا. فکان ترک سبب، ان کے اس چیز کو ترک کرنے کے سبب، لوقوع العداوت والبغضاء، ان کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ترک کرنے کے وجوہات کی بنا پر ہی ان کے اندر عداوت ڈال دی گئی آپس میں. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم خود اپنے مسلمانوں میں کتنی عداوتیں ہیں، کتنے فرقوں میں بٹ گئے ہم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ 70 فرقوں میں بٹے تھے اور تم 73 فرقوں میں بٹو گے، ایسی کوئی جو جملہ ہے میں ابھی بھول رہی ہوں. اور ابھی حال ہی میں آپ لوگوں کو بھی شاید آیا ہوگا، مطلب میں دیکھتی تو نہیں ہوں ویڈیو کلپ کبھی بھی، لیکن مجھے کسی نے ان کے موبائل سے تھوڑا سا سنایا، اس میں سے کچھ حصہ، ایک 30-25 سیکنڈ کا میں نے سنا تھا کہ آج بھارت کے مسلمان آج کیا ہیں. بھارت کا مسلمان فرقوں میں بٹا ہوا ہے. اگر آپ کو مسلمان ہونا ہے تو پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کون سے مسلمان بنیں گے، حنفی، مالکی، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، یا کون سے. سنا ہے آپ لوگوں نے، یہ ویڈیو بھی آیا تھا، بہت سرکولیٹ ہو رہا تھا یہ ویڈیو، آپ لوگوں نے بھی یقیناً سنا ہوگا. ایک ہندو نیوز کاسٹر اس کی رپورٹ دے رہی تھی. یعنی آپ خود دیکھیے کہ آج ہمارے اندر کتنی بغض اور کتنی عداوتیں ہیں. ہر سال رمضان کے مہینے میں کوئی نہ کوئی مسجد میں جھگڑا اور فساد ہوتا ہے، اور اہل حدیث والے دیوبندیوں کو دیوبندی والے، بریلویوں کو بریلوی والے، اہل حدیث کو یا جو بھی ہے، مطلب ایک دوسرے کو، حنفیوں کو، یعنی مارا ماری تک بات پہنچ جاتی ہے، پولیس کو بلانا پڑتا ہے. کیوں، کس وجہ سے؟ کہ تم 8 رکعت کیوں پڑھ رہے ہو، ہم 20 رکعت کیوں پڑھ رہے ہیں، تم 20 رکعت کیوں نہیں پڑھتے، تم 8 رکعت کیوں نہیں پڑھتے، اسی پر کھینچا تانی ہے. لا حول ولا قوۃ الا بالله، دل چاہتے کہ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں. تو بہرحال انہوں نے ایک حصہ بھلا دیا تھا، تو اس کی وجہ سے، نہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ایک حصے کو بھلانے کی وجہ سے ان کے اندر آپس میں ہی بغض اور عداوت ڈال دی گئی. اور بغض آپ کو معلوم ہے کہ بغض کس کو کہتے ہیں؟ کینے کو کہتے ہیں، جو دل کے اندر باقی رہے. یعنی دشمنی چھوڑ بھی دے تو دل کے اندر کچھ نہ کچھ کینا اور بغاوت باقی رہے، کچھ بغض باقی رہے. تو اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ بغض ڈال دیا گیا تھا، ایک دوسرے کی دشمنی ڈال دی گئی. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ایک حصے کو بھول جاتا ہے، تو یہ بھولنا اسے آپس کی عداوت اور دشمنی میں مبتلا کر دیتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کتنی صحیح بات ہے. آج ہم کتاب کا ایک حصہ بھول گئے. آج مسلمانوں کے یونائٹ ہونے کی اگر کوئی ایک یعنی ہو سکتی ہے امید، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آگاہ رہو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جس کو تھام کر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور ایک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اور دوسرے میری سنت. تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی وجہ سے کہتے ہیں اروت الوسقلن فسام اللہ، ہے نا، کہ اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس کے لیے کوئی ٹوٹنا نہیں ہے. سبحان اللہ، واقعی میں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کتاب. اور آج اگر ہم ری یونائٹ ہو سکتے ہیں، اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں، اور یہ آپس کی دشمنیاں، یہ فرقے بازیاں، اور یہ فقہی اختلافات کو وجہ جواز بنا کر ایک دوسرے پر فقرے کسنا اور دشمنی کہ تم فلاں طبقے کے، ہم فلاں طبقے کے، تمہارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے، کیا مسلک لگا رکھا ہے؟ ہم سب ایک ہیں، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. کیا تھا وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نبی بھی قرآن بھی سب ایک ہے، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو لیکن آج ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا حال تو ایسا ہو گیا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اور یہ ایسے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ یہود تو کم فرقوں میں بٹے تھے، ہم اس سے زیادہ فرقوں میں بٹ گئے. آج یہ حال ہو گیا ہمارا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو بھلا دینے کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے آپس میں کینہ، بغض اور فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہیں، اگر ہم اس کو نصارہ کے معنوں میں بھی لیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء اور رسول اور جو بھی کتابوں پر ایمان لا کر اپنے آپ کو پاک کیا اور پھر بعد میں اس عہد کو توڑ دیا اور بھول گئے وہ سارے باتیں جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی وہ علم کے نسیان کا شکار ہوئے تھے، یعنی وہ علم کو بھلا دیے گئے، جو نصیحت تھی اس کو بھلا دی گئی، یا تو کتاب کا ایک حصہ ہی وہ بھول گئے، یہ کتاب میں انہوں نے معنوی تحریف کر دی، یہ کتاب میں انہوں نے لفظی تحریف کر دی، یا وہ علم بھول گئے. اور یہ علم کا بھولنا بہت بڑی آفت ہے اصل میں. اور عرب لوگ زمانے جاہلیت میں بھی اس بات کو بہت معیوب سمجھتے تھے کہ جو بات انہوں نے یاد کی اس کو بھول جائیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کو ایک ایک ہزار شعروں کا مجموعہ یاد رہتا تھا زبانی، وہ بھولتے نہیں تھے. وہ اپنے گھوڑوں کی نسلوں تک کو یاد رکھتے تھے، ان کی اپنی خود کی نسلیں ان کو برسا برس جو پیچھے گزر چکی ہیں ان کو یاد رہتی تھی زبانی. ان کو اپنے حافظے پر الحمدللہ بہت اختیار حاصل تھا اور ان کو ناز بھی تھا اس کے اوپر، وہ بھولتے نہیں تھے ماشاءاللہ، کیونکہ وہ جو اچھے تھے وہ خرافات سے دور تھے، لہٰذا ان کا حافظہ بہت تیز تھا اور ان کے یہاں پر ڈسٹریکشن نہیں تھے اصل میں. تو وہ لوگ علمی نسیان کا شکار ہو گئے نصارہ. تو بس کیا ہوا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دشمنی اور کینہ قیامت تک کے دن تک کے لیے ڈال دی، مسلط کر دی، اور پھر اسی وجہ سے ان کے درمیان شر، فساد اور کینے نے جنم دیا. ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عداوت کا باعث بنے یہ لوگ، اور یہ ایسا معاملہ ہے جس کا مشاہدہ آج ہم خود کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں خود نصارہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں اور نصارہ اور یہود بھی ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، ہمیشہ سے دشمنی ہے. خود کرسچنز میں آپ خود بتائیے کتنے فرقے ہیں، کوئی بتا سکتے؟ کسی کو یاد ہے کسی نے کرسچینٹی پر کچھ تھوڑا سا تعلیم حاصل کی ہے، تھوڑے سے کمپیریٹو ریلیجن یا اس طرح سے آرتھوڈاکس، کیتھولک، اور پتہ نہیں اتنے فرقے ہیں، اتنے فرقے ہیں ان لوگوں میں کرسچنز میں آپس میں ہی. اور ہر فرقہ دوسرے کو کہتے کہ ہم جنت میں جائیں گے، دوسرے کو کہتے کہ تم نہیں جاؤ گے، اور اس میں پھر الگ الگ ان کے اختلافات بھی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھا گئے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں چڑھائے گئے. کسی بھی مذہبی راہب کے پاس جا کر وہ اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، معافی نامہ لکھ کر دیتے ہیں، کنفیشن کہا جاتا ہے اس کو، یہ پتہ نہیں. اور پھر وہ ان کو جنت کا پروانہ دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے چونکہ اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا، اب تمہیں جنت کا پروانہ مل گیا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ تو حال ہو گیا آج ان کا، ان کے آپس میں اتنے فرقے ہیں. اور بھلا آپ خود بتائیے کہ ہم مسلمانوں کے کتنے فرقے ہیں آپس میں. وہ کہیں سے ضرور حاصل کر کے دیکھیے گا وہ ویڈیو جس میں ایک غیر مسلم نیوز کاسٹر بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے کتنے فرقے ہیں. تو بھارت کے مسلمان کا یہ، بلکہ ہر جگہ کے مسلمان کا یہی حال ہو گیا ہے. تو بہرحال نصارہ نے اس سے بھی پختہ عہد لیا گیا تھا جس طرح سے یہود سے لیا گیا تھا، انہوں نے بھی وہی کیا جو یہود نے کیا، انہوں نے بھی اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دی. یاد رکھیے، اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دی، فلسفیانہ گفتگو میں الجھ کر رہ گئے. یعنی یونان سے جو فلسفیانہ جو کنسپٹ آ گیا تھا ان کے اندر، اسی کی گتھیوں کو سلجھانے میں لگ گئے اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. تین کا ایک اور ایک کا تین خدا، اور اس میں سے وہ نکلا، اس میں سے وہ نکلا، یعنی اتنے ایسے گھن چکر بنے وہ عقیدہ تثلیث میں کہ وہ خود بھی، ان کو بھی یہ چیز یاد نہیں رہتی کہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں والا معاملہ تھا. پھر اس کے علاوہ یعنی فلسفیانہ بحث و مباحثہ، راہبانہ قسم کی عبادت میں، یعنی انہوں نے ایک تو رہبانیت اختیار کر لی، دنیا سے کنارہ کش ہو گئے اور خود ساختہ دین ایجاد کر لیا، خود ساختہ دین. اور پھر اس کی وجہ سے ان کے اندر منافرت، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغاوت، دشمنی، اس کا بیج پرورش پانے لگا. اور یہیں پر معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ نصارہ آپس میں تو دشمن ہوئے ہی ہوئے، اور نصارہ اور یہود بھی ایک دوسرے کی دشمنی میں آگے نکل گئے. اور جب کبھی نصارہ کی حکومت ہوئی تو یہود نے سازشیں کی اور نصارہ نے خوب ان کو دبایا، اور جب کہیں یہود کی حکومت ہوئی تو نصارہ نے اس میں سازشیں کی اور یہود نے ان کو دبایا بہت زیادہ. آپ دیکھ سکتے ہیں سارے، جو اگر پرانے ہسٹری آپ پڑھیں گے، ٹیٹس اور بخت نصر نے جو حملہ کیا تھا، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور یہود نے اس وقت ایک مشرک بادشاہ سے مدد لی تھی نصارہ کے خلاف، اور نصارہ نے پھر یہود پر حملہ کیا. یعنی ان کا آپس میں بڑے بڑے جنگیں ہوتی رہی. تو بہرحال یہ دشمنی قیامت تک جاری رہے گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دی تھی، اور پھر آپس میں ایک دوسرے پر خوب دل بھر کر ظلم اور ستم ڈھاتے رہے وہ لوگ، ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہا تھا. وجہ ایک یہ بھی تھی کہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی تھی، وہ بھلا چکے تھے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا. اور جب ان کے پاس کوئی اللہ کی کتاب، کوئی الہامی کتاب ہے ہی نہیں جس پر سب متفق ہو سکیں، اوتھینٹک بک، لہٰذا یہ دشمنی قیامت تک چلتے رہے گی ان کے درمیان. تو بہرحال بہت ہی خطرناک جرم ہے یہ اور بہت ہی دکھ دینے والی بات ہے یہ. تو بہرحال ہر نبی کی تعلیم یہی رہی ہے, لیکن ہر نبی کے پیروکاروں نے یہی کیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام ان کو سکھاتے رہے, تعلیم دیتے رہے, لیکن انہوں نے اس کو بھلا دیا. عیسیٰ علیہ السلام ان کو تعلیم دیتے رہے, انہوں نے بھلا دیا. اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ایمان اور عمل کی تعلیم دے کر گئے اور صحیح نقطہ نظر کی تعلیم دے کر گئے, لیکن آج ہم نے اس کو بھلا دیا, تو آج ہمارا بھی یہی حال ہو رہا ہے. تو لہٰذا کیا کرنا ہے, ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچنا ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بغض اور عداوت پیدا کر دی, اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی. بہرحال تو انہوں نے کتابوں کو چھپا دیا. اچھا, جو دیکھا جائے تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ اکثر حصہ انہوں نے بھلا دیا, تو تحریف لفظی بھی ہوئی, تحریف معنوی بھی ہوئی, اور چیزوں کو مٹا ہی دیا گیا کتاب میں سے. کون سی آیت ہے جو انہوں نے ختم کر دی تھی اور رسول اکرم کے زمانے میں اس کو پھر ایک ان کے پرانے یہودی جو راہب تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے بتایا. جی, آیت رجم, ویری گڈ, بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ. کہ آیت رجم تھی جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے اس کی تحریف کر دی یا اس کو معنوی طریقے سے غلط ثابت کر دیا. جب ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس لایا گیا, یعنی رسول اکرم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا رسول تمہیں بہت سی باتیں بتاتا ہے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا چلا جاتا ہے, یعنی جو تورات اور انجیل میں جو باتیں موجود تھیں قرآن میں وہ بتا دی گئیں یا احادیث کے ذریعے سے رسول اکرم نے ان کو بتائیں, لیکن ہر بات نہیں بتائی رسول اکرم نے. کچھ باتوں سے رسول اکرم نے اس کو چھوڑ بھی دیا, نہیں بھی بتایا, لیکن بہت ساری باتیں قرآن میں خود لائی گئی اور بہت ساری باتیں احادیث میں لائی گئی. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہود کا اللہ تعالیٰ کی آیت کو چھپانا, ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں اور اس کو صحیح مسلم اور بخاری متفق علیہ حدیث ہے, دونوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا. آپ نے یہود سے پوچھا کہ تم اپنی کتاب میں اس کا کیا حکم پاتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہمارے علماء ایسے لوگوں کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرتے ہیں اور گشت کراتے ہیں. عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ, ان کے علماء کو تورات سمیت بلائیے. جب تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کیا. دیکھیں, آپ دیکھیں ان کا چھپانا, یہاں پر آیت موجود تھی لیکن وہ اس پر ہاتھ رکھ کر اس کو چھپا رہے تھے. عبداللہ بن سلام نے اسے کہا اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ. اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کا حکم دے دیا اور وہ سنسار کیے گئے. سبحان اللہ, آپ سوچیں. تو اب دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اللہ کی آیت کو چھپاتے تھے, جان بوجھ کر اللہ تعالی کے احکام کو تبدیل کرتے تھے. کچھ تو وہ خود بھلا بھی دیے گئے تھے, کچھ وہ خود بھول گئے تھے, اور کچھ انہوں نے جان بوجھ کر اس میں سے تحریف کر دی تھی, ہٹا دیا تھا, مٹا دیا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھول کر بیان کرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں کیا معاملہ بتائیے, کانسیپٹ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں. ابھی ہمارا نیا مدرسہ کھلا ہے جو وہاں پر اکولا میں, اور اصل میں ایکچولی وہ ایک غیر مسلم محلہ تھا, لیکن غیر مسلم وہاں سے چلے گئے اور وہاں مسلمان آباد ہوتے گئے, لہٰذا اس کا نام گنگا نگر ہے. اب وہاں اتنے کثرت سے مسلمان آباد ہو رہے ہیں الحمدللہ, لیکن بہت کم لوگ آ رہے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ کانسیپٹ کیا ہے, خواتین کو مرد حضرات خود یہ بتاتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن سمجھ کر پڑھو, یہ تو علماء کی بک ہے. اور ایک سوال وہاں آیا تھا جس دن میں نکل رہی تھی سعودی عرب آنے کے لیے, اور وہاں کی کچھ جو خواتین بہت مشکل سے آ رہی ہیں, جدوجہد کر کے آ رہی ہیں, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اپنے گھروں سے نکل کر مخالفت مول لے کے, تو کہا کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ تعلیم و تربیت کے لیے تو قرآن پڑھا جا سکتا ہے گلوز پہن کر حالت حیض میں, تو ان کے گھر کے لوگوں نے کہا کہ نہیں, جب تک ہم ہمارے علماء سے نہیں پوچھ لیں گے ہم تمہیں نہیں بھیج سکتے. تو ان کے علماء کا کیا جواب آئے معلوم ہے آپ کو؟ ان کے علماء کا جواب آئے کہ ہاں, جو عالم ہے وہ قرآن کو چھو سکتے ہیں بغیر وضو کے یا پھر اس طرح سے پہن کے, عالم لوگ. تو آپ مجھے بتائیے کہ عالم بننے کے لیے کچھ پروسیس سے گزرنا پڑے گا نا, کہ ڈائریکٹ ہمیں الہام ہوں گا اور ہم عالم بن جائیں گے؟ آپ بتائیے, ڈائریکٹ تو کوئی عالم نہیں بنتا نا. جب تک وہ عالم بنے گا تو اس کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا, ایک سیڑھی پر چڑھ کر جانا پڑے گا, ایک علم کا راستہ اس کو اپنانا پڑے گا, ہے نا؟ یہ کوئی جواب ہو بولا, آپ خود بتائیے. یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح سے دور کر رہے ہیں قرآن سے لوگوں کو, کس طرح سے آپ قرآن کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. جی, یہی کانسیپٹ ہے کہ قرآن صرف علماء کے لیے ہے. کہاں لکھا ہے بتائیے, قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے, دلیل لا کر بتا دیجیے کہ قرآن صرف علماء کے لیے ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ بار بار یا ایہا الناس, آپ سورہ بقرہ کی چند پہلے رکوع کی بات کی آیت اٹھا کر دیکھ لیجیے, یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی, اے لوگو عبادت کرو اللہ کی. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ پورے عوام کو مخاطب کر رہے ہیں, تو کہاں لکھا ہے کہ یہ یا ایہا العلماء آیا ہے؟ کہاں پر کہیں آیا ہے قرآن میں؟ آپ بتائیے کہ اے لوگو جو علم والے ہوں, کہیں پر بھی نہیں ملتا ہمیں. تو ایمان کا تو مخاطب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اے لوگو جو اہل کتاب ہو, لیکن ہمیں علماء کا لفظ نہیں ملتا. تو ابھی بھی کانسیپٹ کیا ہے ہمارے یہاں پر لوگوں کا, کہ کون لوگ یہ کتاب کو پڑھیں گے، کون لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے؟ بس صرف اور صرف علماء پڑھیں گے، ہے نا؟ علماء کی کتاب ہے، عام لوگ پڑھیں گے تو کہتے ہیں گمراہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں بہت مشکل کتاب ہے، عام لوگ نہیں پڑھ سکتے اس کو، سمجھ ہی نہیں سکتے، علماء ہی پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو آسان کیا تمہارے لیے، لِلذِّكْرِ، تمہارے ذکر کے لیے، تمہاری نصیحت کے لیے. تو پھر ہم کو نہیں پڑھنا تو کس کو پڑھنا پڑے گا؟ اسے ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا اسے؟ بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یا اللہ کی کتاب کی طرف ایسی غلط باتیں منسوب نہ کریں. تو بہرحال اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ انہوں نے جو چیز بھلا دی تھی، تین قسم کی چیزیں تھیں، ایک تو عبادات سے وہ غافل ہو گئے تھے، دوسرا حرف میں تبدیلی کر دی تھی، اور تیسرا معنی میں تحریف کر دی تھی، اور یہ وجہ تھی ان کی عداوت کی. تو اب آپ دیکھیں کہ آج ہم لوگ بھی عبادات سے کتنے غافل ہیں. دوسری بات اس میں جو کہا گیا ہے کہ وہ بھلا دیے گئے بہت ساری باتیں، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دعا ہمیں بار بار پڑھتی رہنی چاہیے، قل اللہم ان نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. ہم کو اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے دعا پڑھنی چاہیے، ہم کو پناہ میں آنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تجھے تیری رضا چاہتے ہیں تیری ناراضگی کے بغیر، ہم عافیت چاہتے ہیں تیری پکڑ کے بغیر. اور تیسری چیز جو ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں سے بچنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو بھلا دینے کا جو عذاب نازل کرتا ہے وہ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور وہ ہے آپس کی دشمنی اور بغض اور فساد، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. آپ خود بتائیے پھر کہ کتنی ضرورت ہے اس کتاب کو انٹروڈیوس کروانے کی سارے لوگوں کو، عام لوگوں کو. پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 15 میں کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تخفون من الکتاب یعفو عن کثیر، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بہت ساری باتیں بتاتے ہیں اور بہت ساری باتوں سے درگزر بھی کر جاتے ہیں، جیسے کہ آیت رجم کے بارے میں تھے کہ اہل کتاب تحقیق آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے بکثرت ان چیزوں سے کہ تھے جو تم چھپاتے اس کتاب میں سے، اور درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے. یعنی تورات کی ساری ہی باتیں نہیں بتا دی گئی ہیں قرآن میں یا رسول اکرم کی احادیث کے ذریعے سے، بلکہ بہت ساری باتوں سے درگزر بھی کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا ان کو، اور کچھ باتوں کو ضرور بتایا گیا ہے. اب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں کتاب کی بات آئی ہے کہ تحقیق آ چکی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب واضح. یعنی اہل کتاب سے جب میثاق کا ذکر کیا گیا تو تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے عہد کو پورا کیا، باقی لوگوں نے عہد کو توڑ دیا. اب ان سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی نبوت، یعنی اب آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر ایمان لانا ضروری ہے. اور آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ کہ رسول اکرم آپ کے سامنے وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں جو آپ لوگوں نے خود چھپا دی تھی یا جس میں تحریف کر دی تھی. آپ کے سامنے رسول اکرم وہ چیزیں سب بتاتے جا رہے ہیں جو آپ لوگوں نے عوام سے چھپا دیا تھا. یعنی پہلے یہ لوگ علم کے مالک تھے لیکن انہوں نے وہ علم بھلا دیا خود سے، اور عوام کو بھی علم نہیں دیا. اگر عوام خواہش کرتے تھے کہ ان کو بھی وہ علم حاصل ہو لیکن ان کو نہیں دیا گیا، تب ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اب لیکن اب چونکہ رسول اکرم آ چکے اور وہ اس علم کے راستے کی طرف ان کو بلا رہے ہیں، وہ باتیں ان کو بتا رہے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو مبعوث فرمایا اور ان کے پاس قرآن بھیجا، اور قرآن میں ان تمام معاملات کو کھول کھول کر بیان کر دیا جو وہ پہلے چھپاتے تھے، اور رسول اکرم ان کو پڑھ کر سناتے تھے، حالانکہ آپ خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے، مثلاً ان کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور بشارتیں موجود ہیں، اور جو وہ آیت رجم کو چھپاتے تھے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. سبحان اللہ. تو رسول اکرم ان کو بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، وہ یعفو عن کثیر، بہت ساری چیزوں سے درگزر بھی کر جاتے ہیں. یعنی آپ نے بہت سی ایسی باتوں کو بیان نہیں فرمایا جن کو بیان کرنا حکمت کا تقاضا نہیں تھا. اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہی بیان کیا جائے، بلا وجہ یعنی فلسفیانہ گفتگو میں لوگوں کو الجھایا نہ جائے یا ان کو ان گتھیوں میں الجھنے کے لیے چھوڑ نہ دیا جائے. یعنی جن معاملات کو بلکہ سلجھانا چاہیے، الٹا ان میں لوگوں کو الجھا دیا جاتا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ ایسے ہوتا ہے کہ اکثر میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو خطبات ہوتے ہیں اسپیشلی ہمارے ممالک میں، وہ خطبے اخلاقی تعلیم سے بالکل عاری ہوتے ہیں، اور کوئی پراپر اچھی بات بتانے کی بجائے، یعنی بہت کم مساجد ایسی ہیں جہاں پر کوئی پراپر خطبہ ہوتا ہو. کیونکہ خطبے کا مقصد کیا ہے کہ جو عوام ہے جو جمعہ میں بہت سارے محلے کے لوگ جمع ہوئے ہیں الحمدللہ، تو ان کے اس وقت سے ان کے شامل ہونے سے فائدہ اٹھایا جائے، ان کو کوئی اچھی بات بتائی جائے، کوئی ان کے یعنی ان کے اخلاق کے حساب سے یا جو چیزیں معاشرے میں اس وقت حالت حاضرہ کا جو تقاضا ہے اس حساب سے ان کو بات بتائی جائے، قرآن اور احادیث سے حالت حاضرہ کو جوڑ کر ان کو ایک نیا لائح عمل دیا جائے تاکہ ان کو ایک نئی راہ ملے مسلمانوں کو، اور وہ ایک عزم لے کر اٹھے کہ ہاں ہم کو ان چیزوں سے بچنا ہے اور فلاں فلاں چیز کرنا ہے، کام کرنا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ خطبے بالکل ان چیزوں سے خالی ہوتے ہیں. تو دیکھیں رسول اکرم نے کیا کہ بہت ساری باتوں سے درگزر بھی کر دیا، حکمت جس بات کا تقاضا نہیں کرتی تھی آپ نے وہ بیان نہیں کیا، لیکن جہاں جس چیز کی ضرورت تھی آپ بیان کرتے چلے گئے. پھر قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، اور اس نور سے مراد دراصل قرآن کریم ہے، جس کی وجہ سے جہالت کی تاریکیاں اور گمراہی کے اندھیرے ختم ہوئے اور لوگوں کو روشنی حاصل ہوئی الحمدللہ. وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب. بعض لوگ یہاں پر نور کو قرآن سے تشبیہ دیتے ہیں اور کتاب مبین کو احادیث سے تشبیہ دیتے ہیں، یا پھر کتاب مبین مطلب ایسی واضح آیت، یعنی یہ کتاب جو ہے ایک روشنی ہے اور اس کی آیت اتنی واضح ہے کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. تو مخلوق اپنے دین اور دنیا کے معاملات میں جن کاموں کی محتاج ہے، جن چیزوں کی محتاج ہے، وہ سب کا سب اس کتاب میں موجود ہے اور ان کو سامنے واضح کر دیا گیا ہے. جیسے کہ جو بھی ہمیں ہماری ضروریات زندگی سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، چاہے وہ علم ہو، ہمارے معاملات ہو، ہماری معیشت ہو، ہماری معاشرت ہو، سب کچھ اس میں واضح کر دیا گیا ہے. چاہے وہ اللہ تعالی کی صفات ہو، یعنی توحید ہو، عقائد ہوں، فرائض ہوں، ہر چیز اس میں موجود ہے. اللہ تعالی کے اسماء و صفات ہیں، پھر جو کام کرنا ہے ہم کو، جو امور ہیں، جو افعال ہیں، احکام شرعیہ ہیں یا چھوٹے چھوٹے احکام ہیں، اس کا بھی علم اس میں موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور اس کے ذریعے ہدایت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی راستے پر چلاتے ہیں، سبل السلام، اسلام کا راستہ، سلامتی کا راستہ، سبحان اللہ. تو ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا، اب یہود کو بھی ان پر ایمان لانا ہے، نصارہ کو بھی ان پر ایمان لانا ہے، اور باقی دوسری دنیا کے لوگوں کو بھی ان پر ایمان لانا ہے. یہاں پر اسلام کے راستے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ آیت دراصل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے اور اسی راستے سے محبت کرنا ہے، یعنی جو شریعت کا راستہ ہے، اور لوگوں کو اسی راستے کی طرف بلانا ہے. یہ نہیں کہ ہم خود تو چل دیے اور دوسروں کو چھوڑ دیا، نہیں، ہمیں دوسروں کو بھی اس راستے پر لانا ہے کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. تو یہ جو راستہ ہے وہ اسلام کا راستہ ہے، یہ سلامتی کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کی جا سکتی ہے. کیونکہ کیا کہا گیا یہاں پر کہ ابھی جو آگے آیا تھا کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام و یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ و یہدہم الی صراط مستقیم، کہ یہی وہ راستہ ہے جو اللہ کی رضا مندی کی طرف لے جاتا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو صراط مستقیم پر لے جاتا ہے، یہ سیدھا اور سچا راستہ ہے. تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، لہٰذا ان کی بات ماننی ہے، اور یہ دلیل ہے رسول اکرم کی نبوت کی، حالانکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن وہ کتاب پڑھ کر سناتے تھے. اور یہ قرآن ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، یہ قرآن عظیم ہے، اصل میں اس میں ہر چیز ہمارے لیے بھیج دی گئی ہے. اس کتاب کی تلاوت، اس کتاب کو پڑھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہاں رسول اکرم کی رسالت کی قطعی دلیل بھی پیش کی گئی ہے، یہ کتاب ہمیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتی ہے. اس لیے ہمیں دراصل حریص ہونا چاہیے علم کے راستے کا، اس کتاب کے پڑھنے کے لیے، اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے ہمیں حریص ہونا چاہیے. یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں اللہ کی مرضی، اس کی رضامندی کی طرف لے جاتی ہے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ دراصل یہ کتاب ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہے، یہ قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں سیدھے راستے پر لے کر جاتا ہے. اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے، سلامتی کے راستوں کی، یعنی جو کوئی اللہ تعالی کی رضا کا حریص ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے ویسی کوشش بھی کرتا ہے اور اس کی نیت اور ارادہ صحیح ہوتا ہے تو اللہ تعالی سلامتی کے راستوں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے. پھر اللہ تعالی اسے عذاب سے بچا کر سلامتی کے گھر پہنچا دیتا ہے. جنت کو دار السلام بھی کہا گیا، ہم جانتے ہیں نا وہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اور یہاں سلامتی کے گھر سے مراد حق کو قبول کرنا، علم نافع حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے دراصل. اور یہ کتاب دراصل ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے، تاریکیوں سے نکالتی ہے، یعنی کفر اور ضلالت اور گمراہی کے اندھیرے، بدعت کے اندھیرے، معصیت یعنی نافرمانی اور جہالت کے اندھیرے، غفلت کی جو تاریکیاں ہیں ان سے نکالتی ہے، الی النور روشنی کی طرف، یعنی ایمان کی روشنی، سنت کی روشنی، اطاعت کی روشنی، علم اور ذکر الہی کی روشنی، سبحان اللہ، یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہمیں راہ ہدایت پر لے چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. اور یہ ہدایت میرا صراط مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے. یعنی جو نیت کی درستگی کے ساتھ اس کتاب کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اس سبل السلام کی طرف لے جاتا ہے، سیدھے راستے کی طرف، سلامتی کے راستے کی طرف. آپ خود بتائیے کون لوگ تھے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی دی تھی، کون لوگ تھے جو اس کتاب سے ہدایت پاتے رہے. آپ دیکھیں ایون اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام پہلے عالم تھے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو فوراً قبول کیا اور کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور فوراً اسلام لیا. کوئی کھوٹ کپٹ نہیں ان کے دل میں، کوئی بڑائی نہیں، کوئی انا نہیں. اس کے بعد ہمیں کعب احبار کا نام ملتا ہے جو بہت بڑے یہودی عالم تھے، کہا جاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا، یا پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ یہاں پر مدینہ یا مکہ تشریف لائے تھے. تو ایسے ایک نہیں کئی بڑے عالم ہم کو یہود و نصارہ کے ملتے ہیں. وہب بن منبہ، عمیر بن منبہ، یہ دو بھائی تھے اور کہا جاتا ہے کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، کرسچن تھے یہ لوگ، لیکن سبحان اللہ جب ان کو اسلام کے بارے میں پتا چلا فوراً ایمان لے آئے اور ابو ہریرہ کے بہت مشہور اسٹوڈینٹس میں سے بنے. یعنی احادیث سیکھتے رہے، احادیث کو یاد کیا، پورا مجموعہ تیار کیا اور واپس یمن جا کر احادیث کی اشاعت کرتے رہے. ماشاءاللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سیدھا راستہ حاصل کیا. تو آپ بتائیے کہ جب غیر قوموں سے لوگ آ کر اس سیدھے راستے کی پیروی اختیار کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں بھی کہاں رجوع کرنا ہے، کس طرف رجوع کرنا ہے؟ یہاں یہ جو بات بتائی گئی کہ یہ کتاب نور و کتاب مبین، یہ کتاب نور ہے، روشنی ہے اور واضح کتاب ہے، اس کی ہر آیت واضح ہے. پھر کس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ اللہ کی رضامندی کی طرف. جو بھی اس کی پیروی کرے گا وہ اللہ کی رضامندی پائے گا. تو کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا تھا؟ بتا سکتے ہیں کن کو ملا تھا یہ لقب اللہ کی رضامندی کا؟ کون خوش قسمت لوگ تھے وہ؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ صحابہ کرام. وہ صحابہ تھے نا، ہم جو بھی صحابی کا نام لیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، تو کیا کہتے ہیں؟ اور رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا. تو یہ کتاب ہمیں کہاں لے جاتی ہے؟ کس کی رضامندی کی طرف لے جاتی ہے؟ اللہ کی رضامندی کی طرف. تو اس کتاب سے ہمیں ہدایت حاصل کرنا ہے، اور یہ کتاب واقعی میں نور ہے، یہ ہدایت ہے، یہ سلامتی والے راستے کی طرف لے جاتی ہے. اور جس نے اس کتاب کا راستہ اختیار کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اور کتاب کو نور بہت دفعہ کہا گیا قرآن میں ہی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا. یعنی اس قرآن کو، اس کتاب کو نور مبین کہا گیا ہے. پھر اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے ہی تورات اتاری جس میں ہدایت اور نور تھا، سبحان اللہ. وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا. من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس، وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی. واتبعوا النور الذي انزل معه، اور اس نور کی پیروی کی جسے ہم نے آپ کے ساتھ اتارا ہے، یعنی قرآن کے لیے. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا جس سے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، یعنی قرآن کے لیے بات کی گئی ہے. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا، تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر بھی جسے ہم نے اتارا ہے، یعنی قرآن پر. تو بہرحال کتاب نور ہے اصل میں، یہاں رسول اکرم کو نور نہیں کہا جا سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیرم و نذیرہ، آپ بشیر تھے اور ڈرانے والے تھے. سراجم منیرہ کا بھی لفظ آتا ہے کہ آپ ایک چمکتا ہوا سورج اور روشنی کے مانند تھے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن معنوں میں منیرہ تھے؟ کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو روشن کیا، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، آپ ہی نے قرآن کی تعلیم دی جس کی وجہ سے لوگ اس روشنی پر چلتے چلے گئے. اب آپ دیکھیں کہ نصارہ اور مسلمانوں میں پھر فرق نہیں رہ جائے گا اگر ہم یہ کہتے کہ نعوذ باللہ رسول اکرم بھی نور من نور ہیں، اللہ کے نور میں کا حصہ ہے نعوذ باللہ، یہ بالکل غلط ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی دفعہ کہا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، انسان ہوں. جیسے عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے، پھر قلم سے کہا لکھو، قلم نے پوچھا کیا لکھوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر اس چیز کی تقدیر لکھو جو ہو چکی یا تا قیامت تک ہونے والی ہے. تو لہٰذا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو پہلی چیز وجود میں آئی وہ قلم تھی. اور اس حدیث سے معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو نہیں بلکہ قلم کو پیدا فرمایا، کیونکہ دو تین جھوٹی حدیثیں بتائی جاتی ہیں جو کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کون سی غلط حدیث ہیں. جیسے ایک حدیث پر بہت مشہور قوالی بھی ہے، وہ حدیث بھی لولا لما خلقت الاخلاق، ایسی کچھ حدیث ہے لولا لما خلقت الافلاق، کہ یعنی اگر اے محمد تم نہ ہوتے تو میں کائنات کی کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا. یہ جھوٹی حدیث ہے، ٹھیک ہے، موضوع حدیث ہے، یہ موضوع حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا، محمد کے یا آدم علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا. یہ سب، یہ ساری احادیث جو ہیں صحیح ثابت نہیں ہیں، اس پہ پلیز ذہن میں رکھیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص عطا کی تھی اپنی طرف سے، جو وحی آپ پر آتی تھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا، آپ کو مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے. تو لہٰذا ہم عام انسانوں کی طرح انسان ویسے انسان نہیں تھے، یعنی آپ افضل تھے ہم سے لیکن تھے انسان ہی، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور قرآن ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. لیکن اسی قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بھی یہ بات فرماتا ہے، ہم کسی کو ہدایت دیتے ہیں، کوئی اس سے گمراہی حاصل کر لیتا ہے. اور حدیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کتاب سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو عروج عطا کرے گا اور بہت ساروں کو گمراہی میں دھکیلے گا، گرائے گا. تو گمراہی میں جانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اس کتاب کو غلط معنی پہناتے ہیں، جو اس کتاب کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، یا اس کو کسی اور طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی غلط تعویل کرتے ہیں. تو بہرحال جو لوگ قرآن پڑھ کر بھی غلط نظریے فکر میں مبتلا رہیں، ان کے غلط رجحانات ہوں، ان کے غلط نظریات ہوں، اگر وہ اپنے نظریات کو نہیں بدل رہے ہیں تو پھر وہ گمراہ ہی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے. تو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی دراصل قلب سلیم چاہیے، عقل صحیح چاہیے. وہی لوگ اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں جو قلب سلیم لے کر آئیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم، جو شخص پہلے سے اپنے قائم کردہ غلط نظریات کو لے کر اس قرآن کی طرف آئے گا، خود بھی بھٹکے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. جو اس قرآن کے غلط معنی کرے گا یا غلط عقائد اس قرآن کے ذریعے سے پیش کرے گا، خود بھی بھٹکے گا، دوسروں کو بھی بھٹکائے گا. جو اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کے لیے قرآن کی طرف آئے گا اور اپنی نفس کے مطابق اس کو ڈھالنا چاہے گا، وہ خود بھی بھٹکے گا اور دوسروں کو بھی بھٹکائے گا، کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق والا معاملہ. تو بہرحال یہاں پر نور، دیکھیں، روشنی کا لفظ واحد اور سنگولر میں آیا ہے، اور اندھیروں کا لفظ جمع کے صیغے میں آیا ہے، کہ ظلمات. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روشنی اور سبل السلام یا صراط مستقیم صرف ایک ہے، سیدھا راستہ، وہ قرآن کا بتایا ہوا راستہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور وہ صراط مستقیم ہے. جبکہ اندھیرے اور گمراہیاں بہت سارے ہیں، اس کی بہت ساری اقسام ہیں. تو ہدایت کی راہ صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، قرآن اللہ کے اذن سے اسی ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، اور یہ مشعل راہ کا کام دیتا ہے. یعنی ہمارے سامنے سمجھے کہ ایک لائٹ جلا ہوا ہے جس کی روشنی میں ہم راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم قرآن سے ہدایت لیتے ہیں صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ. آپ دیکھیں صحابہ کرام نے جب اس قرآن کو سنا تو وہ لوگ بے بس ہو گئے، عاجز ہو گئے جب وہ قرآن سنتے تھے. جب آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا مدینہ، تو اسید بن حضیر آئے تھے اور سننا نہیں چاہتے تھے، لیکن مصعب بن عمیر نے کہا کہ آپ بیٹھیے تو ایک بار سن تو لیجئے. جیسے ہی اللہ کے کلام کو سنا تو ان کے چہرے کا، ان کی جلد ہی متغیر ہو گئی، یعنی ان کے چہرے کو دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ قرآن سن کر ان کی حالت عجیب سی ہو گئی ہے، اور کہا کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ کون سا کلام ہے. اور اس کے بعد فوراً کہا کہ ایمان لانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، اور اس کے بعد بس قرآن ہی کے ہو کر رہ گئے. بلکہ مدینہ میں لوگ کہتے تھے کہ اسید بن حضیر تو قرآن ہی کے ہو کر رہ گئے، بس قرآن پڑھتے رہتے تھے، اس میں سے غور و فکر کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ ان کو قرآن ہی کا کہنے لگے تھے، کہ ان کو قرآن کے علاوہ کچھ بات سوجھتی ہی نہیں ہے. اور وہ کہتے تھے کہ میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام، اور خوش ہوتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے کتاب کو. انہی کے ساتھ کا واقعہ کہ جب وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے تو ان کو گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی، اور دیکھا کہ کچھ قندیلے روشن ہیں یا کچھ بادل ہیں جیسے روشنی کے بادل. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ سکینت تھی جو نازل ہوئی، یا فرشتے تھے جو نازل ہوئے، اور وہ تمہارا قرآن سن رہے تھے. سبحان اللہ. تو یہ جو قرآن والے ہوتے ہیں، اہل القرآن، جو قرآن اور صحیح احادیث کو اپنی زندگی میں سب سے اول رکھتے ہیں اور اسی سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، وہی دراصل کامیاب ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں فرشتے ان کے لیے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. جو اس کو اپنا لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عروج عطا کر دیتا ہے، وہ اللہ کی رضا مندی پا لیتا ہے. جیسے ہمارے صحابہ اکرام تھے کہ انہوں نے جب قرآن سنا فوراً سمعنا واطعنا کہا، یعنی اس قرآن کو پڑھا کرتے تھے راتوں میں. سورہ مزمل کا آخری رکو آپ دیکھ لیجئے، وہاں صحابہ اکرام کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیسے اس قرآن کو پڑھ کر انہوں نے اپنی زندگیاں بدل لی، ان کے اعمال بدل گئے. جو شراب کی رسیت ہے وہ شراب چھوڑ دی انہوں نے، جو شرک اور جھوٹ میں پڑے ہوئے تھے، زنا میں مبتلا تھے، انہوں نے سارے برے کام چھوڑ دیے۔ یہ قرآن اس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے دلوں پر اور اعمال پر۔ تو کیا آج قرآن پڑھ کر ہم پر بھی ویسا ہی اثر ہوتا ہے؟ کیا آج قرآن پڑھ کر ہم بھی ویسے ہی اپنے آپ کو بدلتے ہیں؟ تو یہ ایک سوال، یہ نشان ہے میرے اور آپ کے لیے۔ تو سبل السلام، اگر ہمیں اس راستے کی پیروی کرنا ہے تو پھر ہمیں اس قرآن کو اپنانا پڑے گا، اس قرآن کو اپنا رہنما بنانا ہوگا، یہیں سے ہدایت حاصل کرنی ہوگی اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ قرآن اور حدیث یہ دونوں ایک ہی منبع سے نکلنے والی دو نہریں ہیں، اصل میں ایک ہی جگہ سے پھوٹنے والی روشنی ہے، جس کی روشنی میں ہم اپنا راستہ طے کر سکتے ہیں اور اندھیروں سے دور ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ دل تو بہت چاہ رہا تھا بہت سارے واقعات ڈسکس کریں جو قرآن سے ریلیٹڈ ہیں، کہ قرآن کیسے نور ہے اور کیسے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، لہٰذا ہم یہیں تک اسے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی آیت میں ہمیں خوب غور و فکر کی توفیق دے، ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے والا بنائے۔ یعنی ہم کو ایسے لوگ چاہیے جو کہ قرآن والے ہوں، نہ کہ اہل الویڈیو، اہل النوم، سونے والے، ویڈیو گیم کھیلنے والے، ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ جب یہ معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے جو قرآن کو لے کر اٹھے اور اس کی دعوت کو لے کر پوری دنیا پر چھا جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ومن الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔